الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين. وقال الله عز وجل ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. وقال الله تبارك وتعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ألهمنا رشدنا وعافنا من شرور أنفسنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمين يا رب العالمين. معظم حضرات، اس وقت مملکت خدادار پاکستان یہ نقشہ ہمارے سامنے ہے، چاروں طرف سے مختلف مصائب و مشکلات میں گھرا ہوا ہے. ایک طرف سیلاب کی تباہ کاریاں ہیں کہ جو کہ تھمنے کا نام نہیں لے رہی، اور یہ کیفیت ہم جان رہے ہیں کہ پچھلے سال 8 اضلاع میں سیلاب آیا تو اس دفعہ 14 اضلاع اس میں جو ہے وہ متاثر ہوئے ہیں، اس میں اضافہ ہوا. پھر دوسری طرف اس وقت خاص طور پر جو پنجاب میں ڈینگی وائرس کا ایک حملہ ہے، تو اس کی کیفیت اور اس کی شدت سے بھی ہم واقف ہیں. روزانہ اخبارات ہمارے سامنے آتے ہیں کہ روز 9 اور 10 اس طرح سے افراد ہیں کہ جو کہ اس ڈینگی وائرس کے ذریعے سے اس دنیا سے جا رہے ہیں. اور یہ تو وہ رپورٹس ہیں کہ جو کہ میڈیا پر آ جاتی ہیں، یعنی بہت سارے تو ایسے علاقے ہیں کہ جو کہ جہاں اپروچ نہیں ہو رہی لیکن یہ اس ڈینگی وائرس میں مبتلا ہے، وہ میڈیا پر ان کی رپورٹس نہیں آ رہی. پھر دوسری طرف ایک ٹارگیٹ کلنگ کا سلسلہ ہے کہ جو کہ وہ بھی تھمنے کا نام نہیں رہتا، اور تھوڑے سے وقفے کے بعد پھر یہ خبریں ہیں کہ جو کہ آ جاتی اور ایک کی گولی سے دوسرے کی جان ہے کہ نکل رہی ہے. اور یہ کیفیت تو بالکل شد و مد کے ساتھ ہے کہ مارنے والے کو نہیں پتا کہ کیوں مارا جا رہا ہے، یعنی اس کو کیوں مار رہا ہے، اور مرنے والے کو نہیں اندازہ کہ اسے کیوں مارا جا رہا ہے. بس ایک کیفیت ہے کہ جس سے ہم گزر رہے ہیں. اسی طرح سے ہمارے شمالی علاقہ جات میں ڈرونز کا کے حملے وہ کثرت کے ساتھ ہو رہے ہیں، مسلسل ہو رہے ہیں، اور اس میں کئی ہماری مائیں بہنیں ہیں کہ جن کی خون زمین پر جذب ہو رہا ہے، ان کے خون کی گولی جو ہے وہ کھیلی جا رہی ہے. پھر جو لوگ اس ٹارگیٹ کلنگ اور ڈرون کے حملوں سے بچ گئے تو وہ مہنگائی کے ڈرون میں جب مبتلا ہے، اور اس وقت ایک مہنگائی کا جو ایک طوفان ہے وہ بھی اس سے ہم گزر رہے ہیں. سورہ آراف کی آیت نمبر 130 سے 136 کا اگر آپ مطالعہ کریں تو اس میں آل فرعون کا ذکر ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو آل فرعون نے غلام بنایا ہوا تھا. اور سورہ بقرہ کے پورے 10 رکوع ہیں کہ جو کہ ان پر مشتمل ہیں کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنی نعمت نازل فرمائی، لیکن پھر اللہ کی ناشکری کی تو پھر اللہ کی طرف سے عذاب ہے. لیکن خاص طور پر آپ دیکھیں گے کہ ان 7 آیات میں، آیت نمبر 130 سے 136 میں، اللہ تعالیٰ نے مختلف عذاب ہیں مختلف صورتوں میں کہ جو وقفوں میں جو ان پر نازل کی. پہلے ان کو قحط کے عذاب میں مبتلا کیا، پھر موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے دعا کرائی تو وہ عذاب ختم ہوا, لیکن پھر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی, تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر پھلوں کے نقصانات سے ان کو آزمایا, ان پر ایک عذاب ہے کہ جو کہ نازل کیا اور پیداوار میں کمی ہوئی. پھر انہوں نے دعا کے لیے کہا اور موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی, وہ عذاب ڈلا, پھر فوراً اس کے بعد نافرمانی کرنے لگے. تو پھر ایک ٹڈی دل کا حملہ ہے کہ جو کہ ہوا فصلوں پر, کھڑی فصلیں ہیں کہ جو کہ تباہ ہو گئی, چھوٹا سا جانور اس نے بالکل تمام فصلوں کو جو ہے تباہ اور برباد کر دیا. پھر عذاب ڈلا ناشکری کی شکر کرنے کے بجائے, تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے غلوں میں جو بھی کٹائی کی تھی اور سیو کیا تھا, پرزرو کیا تھا اللہ, ان میں کمل کے الفاظ آتے ہیں کہ جو چھوٹا ایک جانور ہوتا ہے جیوے کی مانے, وہ غلوں میں جو ہے وہ گھس گیا اور تمام غلے کو بالکل تباہ اور برباد کر دیا, کھا گیا. پھر نافرمانی کی تو مینڈک کا عذاب ہے کہ جو کہ ان پر آیا, اور مینڈکوں کی اتنی جب وہ کثرت ہوئی کہ کھانے پینے میں ہر جگہ برتنوں میں مینڈک ہیں کہ جو کہ نکلنے شروع ہو گئے. کھانے کے لیے منہ کھولے تو ایک مینڈک جب وہ فوراً حملہ کرتا تھا منہ کی طرف, عجیب ایک یعنی عذاب تھا کہ جو کہ ان پر آیا. پھر اس عذاب سے نکلے پھر ناشکری کی شکر کرنے کے بجائے, تو پھر اللہ تعالیٰ نے خون کا عذاب ہے, ودم خون کا عذاب, جو چیز کھولے اس پہ جو ہے وہ خون جاری ہو جاتا تھا, تالابوں میں خون آ جاتا تھا, پانی پینے کے لیے جو ہے وہ کوئی وہ کیفیت نہیں رہی, پانی صاف نہیں رہا, ہر چیز میں خون. اور جب کوئی عذاب جب آتا تو کہتے تھے کہ بھائی یہ تو موسیٰ علیہ السلام اور اس کے ساتھیوں کی اور جو بھی ان پر ایمان لائیں ان کی نحوست کی وجہ سے, معاف کر, یہ تو بس ان کی نحوست ہے کہ جو کہ ہم پر عذاب آ جاتا. اور جب کوئی عذاب سے نکلتے کوئی خیر ہوتی تو کہتے کہ بھائی یہ تو ہماری طرف سے, یہ تو ہم پر نعمت ہے. یعنی یہ آیتیں آپ پڑھیں گے تو ان کا جو مغز اور خلاصہ ہے وہ یہ ہے, بتانا یہ مقصود ہے ان کے اعمال کے نتیجے میں کہ ان کی جو نظریں ہیں ان عذاب میں مبتلا ہو کر وہ اپنے کرتوتوں کی طرف نہیں, اپنی بدعمالیوں کی طرف نہیں, بلکہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی عذاب آتا تو یہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں پر الزام دیتے تھے بھئی یہ تو ان کی نحوست کی وجہ سے. بالکل اس وقت یہی کیفیت ہے کہ جس سے میں اور آپ جو ہے وہ گزر رہے ہیں, ہماری ایک کیفیت خاص طور پر مملکت خداداد پاکستان کے حوالے سے, جو یہ مختلف یہ مصائب اور مشکلات ہیں, مختلف باتیں ہیں کہ جو کہ کی جا رہی ہیں. جب یہ کہا جاتا ہے کہ بھئی یہ قدرتی آفات یہ اللہ لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے یہ نازل کر رہا ہے یہ عذاب, تو بعض لوگ بڑے غصے کا جو ہے وہ اظہار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھئی ایک طرف تو وہ لوگ مشکل میں اور دوسری طرف آپ اور یہ مولوی حضرات ان پر ان کے زخموں پر جو وہ نمک چھڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ گناہوں کا جو وہ نتیجہ ہے. لہٰذا یہ کہ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ یہ آفات جب وہ کیوں آتے ہیں. پھر وہ کہا جاتا ہے کہ یہ تو بس یہ کچھ قدرتی عوامل ہیں کہ جن کے تغیر سے پھر یہ آفات ہیں کہ جو کہ نازل ہو جاتی ہیں, زمین کے اندر کچھ پلیٹیں ہلتی ہیں تو یہ زلزلہ آ جاتا ہے اور حرکت ہوتی ہے اور زمین جب وہ شک ہو جاتی ہے, موسم کی کچھ کیفیات ہوتی ہیں تو تبدیل ہوتی ہیں تو سیلاب جب وہ آ جاتا ہے بارش ہو جاتی ہے. اسی طرح سے ایک اور بات ہے کہ جو کہ آپ کی نظر اگر گزری ہو, آج کل جو میڈیا پر یہ بات بھی آ رہی ہے اور کہا گیا کہ بھئی یہ تو امریکہ نے اصل میں ایک ٹیکنالوجی ہے ہارپ کے نام سے, HARP ہائی فریکوینسی ایکٹیو اورل ریسرچ پروگرام, یہ ایک ریسرچ ہے کہ جو کہ اس نے کی ہے اور ایک ٹیکنالوجی ہے کہ جو کہ اس نے حاصل کر لی ہے. میگنیٹک فیلڈ کے ذریعے سے وہ یہ کام جو ہے وہ کرتے ہیں اور ہواؤں کو قابو میں کر کے بس وہ بارش سے جہاں چاہتے ہیں برسا دیتے ہیں اور جہازوں کو جب چاہتے ہیں ٹکرا دیتے ہیں. لہٰذا یہ ہارپ کی وجہ سے ہی ہو رہا ہے, وہ اس قابل ہو گئے امریکہ کہ وہ جس خطے میں بھی چاہیں وہ زلزلہ وہ لے آئیں یا بارش میں جب وہ برسا دیں. تو یہ اصل میں کہ جو کہ بات یہ بھی آ رہی ہے میڈیا سے. اسی طرح سے ایک بات یہ بھی کی جا رہی ہے کہ یہ عذاب ہے تو پھر یہ دیہی علاقوں میں کیوں آ رہا ہے, یہ غریبوں پر عذاب کیوں آ رہا ہے, اور یہ کہ یہ ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہے تو اورنگی میں کیوں ہو رہی ہے, ڈیفینس کے علاقے میں کیوں نہیں ہو رہی, یہ دیہی علاقوں پر یہ سیلاب آ رہا ہے, شہری علاقوں پر کیوں یہ زلزلہ اور سیلاب نہیں آ رہا. لہٰذا یہ ہے کہ یہ وہ باتیں ہیں کہ جو کہ آج کل میڈیا پر وہ شد و مد کے ساتھ آ رہی ہیں اور مختلف نظریات میں, خاص طور پر جو مغرب زدہ دانشور حضرات ہیں وہ نظریات اور اس پر حملے جو ہے وہ کر رہے ہیں. تو بہرحال یہ ہے کہ آج ہمیں سمجھنا ہے کہ قرآن حکیم کی روشنی میں یہ جو مختلف عذاب کی کیفیات ہیں وہ کیوں آتی ہے, قرآن کیا کہتا ہے, کیونکہ ہمارے پاس تو بنیادی سورس تو قرآن و حدیث ہے. لہٰذا یہ ہے کہ قرآن سے بڑھ کر تو کسی کا قول نہیں ہو سکتا. لہٰذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ دیکھیں گے قرآن حکیم میں مختلف مقامات پر یہ جو بھی عذاب کی کیفیات ہیں اس کا ذکر فرماتے ہیں اور کیوں آتے ہیں عذاب اس کا بھی ذکر فرماتے ہیں, اس کے اسباب بھی بیان کرتے ہیں اور اس کے نتائج بھی بیان کرتے ہیں. پہلی آیت ہے سورہ حدید کی آیت نمبر 22, فرمایا کہ ما اصاب من مصیبہ, کوئی مصیبت نہیں آتی, فی الارض ولا فی انفسکم, نہ زمین میں اور نہ تمہاری جانوں پر, دونوں باتیں کور ہوں گی, نہ زمین میں نہ تمہاری جانوں پر, الا فی کتاب, مگر یہ کہ وہ ایک کتاب میں پہلے سے لکھی ہوئی, پہلے سے تفصیل میں ایک کیفیت ہے, من قبل ان نبرہا, بڑے کانٹے کی بات ہے اور کیٹیگوریکل بات, اس سے پہلے کہ ہم اس کو زمین یا تم پر ظاہر کر دیں اس مصیبت کو, یہ پہلے سے جو ہے وہ طے شدہ ان ذالک اللہ یسیر, اور یہ کام اللہ پر بڑا آسان. لہٰذا یہاں سے بنیادی بات تو یہ پتہ چلی, جیسے ہمیں سورہ تغابن میں بھی الفاظ آتے ہیں کہ ما اصاب من مصیبت فبإذن اللہ, جو بھی مصیبت آتی ہے وہ اللہ کے بإذن اللہ, اللہ کے حکم سے آتی ہے. تو یہاں پر یعنی بنیادی چیز یہ ذہن میں رکھیں کہ اللہ ہی کی طرف سے یہ عذاب ہے کہ جو کہ دیے جاتے ہیں. اچھا کیوں دیے جاتے ہیں, یہ ہے ایک اصل میں پریکٹیکل بات کہ کیوں اللہ تعالیٰ یہ عذاب نازل کرتا ہے. یہ سورہ سورہ کی آیت نمبر 30 میں یہ الفاظ آئے کہ ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم, جو بھی تم پر مصیبت آتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے آتی ہے. لہٰذا یہ ہے کہ بالکل واضح الفاظ ہیں, یعنی آپ جا کے پڑھیں, فبما کسبت ایدیکم, جو بھی مصیبت آتی ہے, جو بھی عذاب تم پر نازل ہوتا ہے وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے آتی ہے, تمہاری بدعمالیوں کے نتیجے میں ہی عذاب ہے کہ جو کہ آتا ہے. جس طرح سے ابھی ہم سورہ رات کی وہ آیتیں سمجھ کر آئے کہ آل فرعون پر کس طرح سے عذاب ہے, اس کی وجہ بھی بیان ہو گئی. پھر یہ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں, میڈیا پر یہ آ رہا ہے کہ ہم ان آفات سے بچنے کی تدبیر پہلے سے کر لیتے تو پھر یہ عذاب یعنی یہ چیزیں ہم پر نہیں آتی, اگر ہم نے کالا باغ ڈیم بنا لیا ہوتا تو پھر یہ کہ سیلاب نہ آتا, اگر ہم اپنی عمارتوں کو زلزلہ پروف بنا لیتے تو یہ عذاب سے جو ہے وہ ہم زلزلے کے محفوظ رہتے. تو بلا شبہ اس میں, اور یہ بات 8 اکتوبر کا جو زلزلہ آیا تھا آپ کو یاد, تو نذیر ناجی صاحب نے لکھا تھا اخبار میں کہ یہ تو اصل میں ہماری ہی اپنی کوتاہی ہے کہ ہم نے وہ زلزلہ پروف عمارتیں نہیں بنائی. ذرا جاپان کو دیکھو, وہاں تو زلزلے آتے ہیں تو کتنا زبردست ان کی ٹیکنالوجی ہے کہ عمارتیں جھول جاتی ہیں, کچھ بھی نہیں. لیکن آپ نے دیکھا پچھلے دنوں کے کس طرح سے جاپان کی جو بھی عمارتیں ہیں وہ زمین بوس ہو گئی. اور بلا شبہ یہاں پر یہ بات نوٹ کیجئے کہ آفات سے بچنے کی ہمیں تدابیر کرنی ہے, جتنی تدابیر کریں وہ کم, وہ جتنا ہم کرنا چاہیں وہ کریں. لیکن اگر کہیں دماغ کے کونے میں یہ بات سمانگے کہ ہم نے اب یہ ساری تدابیر اور یہ پلاننگ جو ہے وہ کر لی اور اب یہ عذاب ہمارا سیلاب اور زلزلہ کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا, یہی اصل میں وہ ٹیڑھ اور عذاب اور یہی اللہ سے دوری اور قرآن سے دوری کا نتیجہ. قرآن حکیم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ شورہ کی آیت نمبر 31, سورہ شورہ کی آیت نمبر 30 میں تو یہ فرمایا کہ جو بھی مصیبت آتی ہے تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے آتی. اگلی آیت میں فرمایا جا رہا ہے کہ وما انتم بموجزین فی الارض, تم اللہ تعالیٰ کو زمین میں ہرا نہیں سکتے, تم اس کو عاجز نہیں کر سکتے. اگر تم یہ سمجھ رہے ہو کہ ہماری جو بھی یہ پلاننگ ہے اب وہ ہمیں بچا لے گی اور سیلاب کوئی ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا, زلزلہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا, یہ اصل میں بہت بڑا ڈیر ہوئے حاضر تمہارے ساتھ. ہاں تم اسباب استعمال کرو, تبکل کا اصل مطلب یہی ہے کہ اسباب جتنے بھی انسان استعمال کرے لیکن اس کا اصل بھروسہ وہ اللہ کی ذات پر ہوگا کہ یہ اسباب میرے لیے فائدہ مند جبھی ہوں گے کہ جب اللہ تعالیٰ ان کے اندر وہ تاثیر پیدا فرما دے. لہٰذا یہ ہے کہ یہ ہے اصل وہ چیز کہ جو کہ ٹیڑھ سے اور ہمیں الحاق سے جو وہ بچاتا ہے. اور یہ کہ یہ کتنا کھڑا کیا گیا کہ بھئی یہ تو ہماری کمزوری ہے, کالا باغ ڈیم ہمیں بنانا, جتنے ڈیم ہم بنائیں بنانے چاہیے, یہ اسباب ہیں ہمیں استعمال کرنے چاہیے. لیکن صرف یہاں پر سستی یہ ہو کہ اگر تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عذاب ہماری نافرمانیوں کی وجہ سے وہ لکھ دیا گیا تو پھر یہ کہ ہماری یہ تدابیر بالکل فائدہ مند نہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے عذاب سے جو ہے محفوظ رکھے. تو یہ ہے ایک اہم بات جو کہ یہاں پر آئی. پھر سورہ روم کی جو میں نے آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں شروع میں, آیت نمبر 41 اور 42, اس میں بڑی وضاحت کے ساتھ یہ مضمون جو ہے وہ آیا ہے کہ یہ زمین میں خشکی اور تری میں یہ فساد کیوں برپا ہوتا ہے, یہ عذاب اللہ تعالیٰ کے کیوں آتے ہیں. فرمایا ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدیہم, خشکی اور تری میں فساد ہے کہ جو کہ برپا ہو گیا مچ گیا. بما کسبت ایدیہم, با سبب اس کے ریزن کیا ہے, لوگوں کی اپنی ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے. لیذیقہم بعض الذی عملوا, اللہ فرما رہے ہیں کہ تاکہ ہم ان کے بعض بدعمالیوں کا انہیں مزہ جو ہے وہ چکھیں. اور کیوں, لعلہم یرجعون, کہ تاکہ وہ لوٹیں, وہ رجوع کریں اللہ کی طرف, اپنے گناہوں پر نادم ہوں, اپنے گناہوں کی طرف نظر کر کے اور اللہ کے حضور گڑگڑائیں روئیں, اپنے گناہوں کی معافی مانگیں. یہ اصل میں کہ چونکہ ان بڑے عذاب سے پہلے قرآن میں بھی یہ الفاظ آتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ بڑے عذاب سے پہلے چھوٹے عذاب بھیجتا ہے, لال لو جرجون, وہاں پر بھی الفاظ ہیں کہ تاکہ وہ رجوع کریں. لہٰذا یہاں پر یہ جو بھی عذاب کی کیفیات پہ ہم مختلف گزر رہے ہیں, چاہے وہ سیلاب کا عذاب ہو, چاہے ڈینگی وائرس کا عذاب ہو, چاہے وہ ڈرونز کا جو وہ حملہ ہو, چاہے وہ مہنگائی کا حملہ ہو, لہٰذا یہ ہے کہ یہ عذاب کی صورتیں ہیں اور اس کی وجہ کیا ہے کہ ہماری بدعمالیاں, اور اللہ تعالیٰ یہ چاہ رہا ہے کہ ہم پلٹ جائیں, رجوع کر لیں, یہ موقع ہے کہ جو کہ دے رہا ہے. لہٰذا یہاں پر وہ نفی بھی ساتھ ساتھ ہو رہی ہے کہ ابھی وہ بات آگے آ بھی جائے گی کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ بھائی یہ تو چھوٹے دیہاتوں میں عذاب آ رہا ہے, تو عذاب کہیں آ گیا تو اس سے دوسروں کے لیے یہ عبرت ہے کہ جو کہ اللہ تعالیٰ پیدا کرنا چاہتا ہے کہ جلد از جلد اپنی جو بھی روش ہے وہ درست کر دو. یہاں سورہ روم کی جو آیت نمبر 41 میں آپ کے سامنے بیان کی کہ یہ خشکی اور تری میں عذاب یا فساد برپا ہو گیا لوگوں کی اپنے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے, اس میں علماء نے دو باتیں لکھی. پہلی بات یہ لکھی ہے کہ عذاب کی ایک صورت خشکی اور تری میں یہ ہوتی ہے کہ جہاں قانون کی عمل داری نہ ہو, لوٹ گھسوٹ وہ عام ہو, لوٹ گھسوٹ کا بازار جو ہے مچا ہو, کوئی مجرموں کو پکڑنے والا نہ ہو, جس کی لاٹھی اس کی بھینس والا ایک اصول ہے کہ جو کہ جاری ہو. لہٰذا آپ نوٹ کیجیے گا کہ یہ ایک عذاب کی کیفیت ہے کہ جو کہ اس مملکت خدا داد پاکستان میں اس وقت ہمارے اوپر بھی مسلط, یعنی جس کے ہاتھ میں جو اس کی وسعت ہے اتنا وہ لوٹ سکتا. کرپشن کا بازار ہے کہ جو کہ اس وقت گرم ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ یہ مہنگائی اور یہ پیٹرول اور یہ سبزیوں کی جو بھی قیمت ہے وہ آسمانوں سے باتیں کر رہی ہیں. اور پھر یہ کہ وہ ایک وہ چند لوگ ہیں کہ جو کہ بس بیٹھے ہوئے آرام سے, ان کو تو سارے ملک میں چیزیں مل رہی, اور کیفیت یہ ہے کہ لوٹوں اور بھاگوں کا اصول ہے کہ جو کہ کافی عرصے سے ہمارے اس پاکستان میں وہ چل رہا ہے, اور جو بھی اقتدار میں آتا ہے نواب زادے اور جو بھی وہ بس اسی اصول پر کام کر رہے ہیں, کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ اگلی دفعہ باری تو پتہ نہیں کب آئے, لہٰذا بس لوٹوں اور بھاگوں والے کیفیت. اور باہر کے ممالک میں بینکوں میں بڑے بڑے یعنی ان کی جائیدادیں ہیں اور وہ جمع ہو رہے ہیں پیسے, عوام کے خون پسینے کی کمائی وہ ہے کہ جو کہ ہڑپ کر کے بیٹھے. لہٰذا یہ ہے کہ یہ ہے ایک کیفیت کہ لوٹ گھسوٹ مچی ہو اور مجرموں کو کوئی پکڑنے والا نہ ہو. آج تو مجرم وہ باہر گھوم رہے ہیں اور جو بھی یعنی لوگ ہیں معصوم ہیں وہ در بدر کی ٹھوکرے کھا رہے ہیں, ان کو جیل جو ہے وہ کاٹنے پڑ رہی. پھر دوسری بات جو علماء نے لکھی وہ یہ کہ آفات کی وجہ سے پھر یہ عذاب ہے کہ جو کہ آتے ہیں زلزلوں کی صورت میں, طوفانی بارشیں اور سیلاب کی صورت میں. اور یہ کیوں آتے ہیں, لعلہم یرجعون, تاکہ لوگ ہیں کہ جو کہ رجوع کر لیں, اپنے گناہوں کی طرف پلٹ جائیں, احساس سے ندامت ہو جائے, یہ اللہ تعالیٰ کو مطلوب. اور انسان کی ریفارمیشن, اس کی اصلاح وہ جب تک نہیں ہوتی کہ جب تک کہ یہ توبہ کا تصور جو ہے وہ انسان کے سامنے نہ ہو. چل آخر میں وہ توبہ کی اہمیت کے حوالے سے چند باتیں میں آپ کے سامنے رکھ دوں گا. یہ جو بات ابھی میں نے کہی کہ یہ جو کہا جا رہا ہے میڈیا پر کہ یہ غریبوں پر عذاب کیوں آ رہا ہے, امیروں پر کیوں نہیں آ رہا, یہ دیہاتوں میں سیلاب ہے شہروں میں تو سیلاب نہیں آ رہا, تو یہ تو اصل میں آخرت پر یقین نہ ہونے کی وجہ سے یہ بات ہے کہ جو کہ کہہ دی جاتی ہے. دیکھیے یہ بات تو اصولاً ہم بھی جانتے ہیں کہ جو گناہ ہے وہ دیہاتوں میں بھی ہو رہے ہیں اور شہروں دونوں میں ہو رہے ہیں, اور ممکن ہے کہ جس کو دنیا میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سزا دے دے تو وہ آخرت میں وہ اللہ تعالیٰ اس پر کوئی رحم و کرم کا معاملہ کرے, اور جس کو دنیا میں سزا نہیں ملی اس کے گناہوں کی, تو آخرت میں تو پھر وہ ایک عدل کا معاملہ, اللہ العدل العادل ہے, لہٰذا وہاں پر تو بڑی سخت پکڑ ہوگی, اور وہاں پر تو انسان چاہے گا کہ سارے گناہوں کی سزا دنیا میں مل جاتی, یہاں گھسنے میں یہاں معافی کا معاملہ ہو جاتا. لہٰذا یہ کہ یہ آخرت پر یقین نہ ہونے کی وجہ سے, یہ ایک جملہ ہے کہ جو کہ کوٹ کیا جا رہا ہے کہ بھائی یہ سیلاب دیہاتوں میں کیوں آ رہا ہے, شہروں میں کیوں نہیں آ رہا. لہٰذا بھائی عبرت حاصل کرو, یہاں جو بھی سزا جس کو مل گئی ممکن ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آخرت میں اس پر کوئی رحم کرے, لیکن یہاں پر اگر اس کے گناہوں کی سزا کسی کو نہیں ملی تو آخرت میں تو اس کو پکڑے جانا. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی بدعمالیوں پر توبہ کی توفیق نصیب فرما دے, اور ان تمام باتوں سے اور عذابوں سے ہمیں عبرت حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے. پھر آپ دیکھیں یہ کہا جا رہا ہے کہ بھائی یہ تو امریکہ کے پاس ایک ٹیکنالوجی ہے کہ جو کہ آ گئی ہارٹ کے نام, اور مغرب جب جاتا ہے وہ جہاں جاتا ہے یہ سیلاب اس ٹیکنالوجی کے ذریعے سے لے آتا ہے, بارشیں ہو جاتی ہیں اور ہوائی جہاز ہیں کہ جو کہ ٹکرا جاتے ہیں. اور یہ بھی اصل میں ہے کہ جو کہ مغرب میں تو یہ کہا جاتا ہے, بلکہ اب کہا جا رہا ہے صاف یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو اللہ کا تصور تھا یہ تو اس دور میں تھا کہ جب انسان کے پاس علم نہیں تھا, انسان کو پتہ نہیں تھا کہ بھئی یہ بارشیں کیوں ہوتی ہیں, زلزلے کیوں آتے ہیں. لہٰذا بس ایک تصور دے دیا گیا کہ بھئی اللہ کرتا ہے, لہٰذا یہ بارش کیسے ہوتی ہے اللہ اپنا مٹکا, ابھی ایک دیہاتی کا ایک اس کے الفاظ میں بات کروں کہ بھئی اللہ اپنا مٹکا الٹا کرتا ہے بارش میں. تو اب یہ مغرب میں صاف کہا جا رہا کہ بھئی یہ تو اس وقت بھی اللہ کا تصور تھا کہ جب علم نہیں تھا انسان کے پاس, تو یہ تصور آ گیا. آج تو ہمارے پاس علم ہے, ہمیں پتا ہے کہ یہ بارشیں کیوں ہوتی ہیں, ویپرائزیشن کا عمل ہوتا ہے, یہ پانی اوپر جاتا ہے بخارات کی شکل میں, ہوائیں بادل بنتے ہیں, ہوائیں چلتی ہیں اور جہاں کیفیت ہوتی ہے وہ پھر پانی جو ہے وہ برس جاتا ہے. لہٰذا یہ پورا پروسیس, اب یہ ہے کیفیت کی جو کہ نیری ایک دہریت ہے, ایک مادہ پرستی والی ایک کیفیت ہے کہ جو کہ ہمارے اندر ہوتا ہے. لہٰذا یہ کہ اس کو بھی رفع کرنے کی جو ہے وہ ضرورت ہے. سورہ بنی اسرائیل کا جو پہلا رکوع ہے ذرا آپ جا کے پڑھیے گا, اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہود کے حوالے سے یہ فرماتے ہیں کہ جب یہود کی نافرمانیاں جو ہے وہ بڑی ہیں تو اللہ تعالیٰ نے, اور جب انہوں نے زمین میں فساد بتایا تو وہاں پر الفاظ کیا ہیں, پہلے رکوع میں سورہ بنی اسرائیل الفاظ یہ ہیں کہ بعثنا علیکم عبادا لنا اولی باس شدید, اللہ فرما رہا ہے کہ پھر ہم نے ان پر مسلط کیے اپنے بندے اپنے لوگ کہ جو کہ اولی باس شدید بڑے جنگجو تھے, سخت لڑائی والے تھے. فجات و خلالت دیا, وہ ان کے گھروں میں جب وہ گھس گئے, ان کی بستی میں گھس گئے. وکان آباد مفورا, اور اللہ کا جو بھی وعدہ ہے وہ پورا ہو گیا. لہٰذا آپ نوٹ کیجئے کہ جس طرح سے یہود پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے, یہ بخت نصر کا ذکر یہاں پر آیا, بخت نصر ہے نبوکٹ نظر کے نام سے جو مشہور ہے, اس نے یہودیوں پر تین پیڑ بجا دی. لہٰذا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اپنے بندوں کو جو ہے وہ بھیجا, ہم نے یہود پر وہ بخت نصر کو مسلط کیا. لہٰذا جس طرح سے یہود پر بخت نصر مسلط, آج ہم پر کون مسلط؟ یہ امریکہ ہے کہ جو کہ ٹھیک ہے اگر وہ ٹیکنالوجی ہے اس کے پاس ہے تو عطا کرنے والا کون ہے, یہ ٹیکنالوجی سکھانے والا کون, اس کی جو بھی بنیادیں ہیں بیسکس ہیں وہ اللہ تعالیٰ ہی سکھانے والا, اور اللہ تعالیٰ جس کے ذریعے سے چاہے جس پر جو ہے وہ کوئی عذاب مسلط کر دے. تو آج ہم پر جس طرح سے یہود پر بخت نصر مسلط تھا, آج ہماری نافرمانیوں کی وجہ سے یہ امریکہ آج ہم پر مسلط, اور یہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ امریکہ کے ذریعے سے یہ عذاب ہیں کہ جو کہ دلوا رہے ہیں. اچھا اب یہ عذاب ہم پر کیوں مسلط ہے, یہ ذکر ہے کہ جو کہ سورہ روم کی آیت نمبر 42 میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور انداز میں اس کو جو ہے وہ بیان کیا. سورہ روم کی آیت نمبر 42 یہ کیسی ہے, اللہ کے رسول سے کہلوایا گیا, قل سیروا فی الارض, اے نبی آپ اس سے کہیے کہ ذرا زمین میں چل پھر کے دیکھو, فانظروا کیف کان عاقبت الذین من قبل, اور دیکھو کہ کیا انجام ہوا ان لوگوں کا کہ جو کہ ان سے پہلے گزرے, کانا اکثرہم مشرکین, ان میں سے اکثر تھے کہ جو کہ مشرک شرک کرنے والے. اب یہاں پر سورہ روم کی آیت نمبر 42 ہے, اور اسی سورہ روم کی آیت نمبر 31 اور 32 میں یہ شرک کرنے والے کون ہیں ان کی تفصیل اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی. وہاں الفاظ یہ ہے کہ منیبین الیہ, وہ اللہ کی طرف رجوع کی حالت کرتے, یعنی اس حالت میں اللہ کی طرف وہ رجوع کرتے ہیں, دین پر قائم رہتے ہیں, اور وتقوہ, اور حکم یہ ہے کہ اللہ کا تقویٰ اختیار کرو, واقیم الصلاۃ, اور نماز کو قائم کرو, ولا تكونوا من المشركين. اب دیکھیں یہاں ہے شرک کی ایک تفصیل, اور دیکھو شرک کرنے والوں میں سے نہ ہونا. اب یہ مشرک کون ہوتے ہیں؟ فرمایا من الذین فرقوا دینہم, کہ جنہوں نے اپنے دین کو جو ہے وہ تفریق کر, دین کو پھاڑ دیا, دین کے حصے بکھرے کر دیے, ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. وکانوا شیعہ, وہ ہو گئے گرو گرو, ایک حصہ ایک نے پکڑ لیا, ایک حصہ دوسرے نے پکڑ لیا, اور وہ اپنے حصہ پکڑ کر اسی کے ساتھ چمٹا ہوا ہے. دین کا جو پورا ایک جامع تصور ہے, اس کی ایک عمارت اس سے بالکل غافل ہے, بس اس کی ایک جز کو پکڑ کر وہ سمجھے ہوئے ہیں کہ وہ دین پر عمل کرنے والے ہیں. کل حزب بما لدیہم فرحون, اور ہر گروہ وہ اپنے اس حصے کو پکڑ کر وہ خوشیاں منا رہا ہے. تو یہ ہے اصل میں شرک کرنے والوں کی یہ کیفیت کہ انہوں نے دین کے حصے بکھرے کر. اب آپ دیکھیے ہم پر یہ چیز اپلائی کیجیے کہ آج اس شرک میں ہم مبتلا ہیں کہ نہیں, کیا ہم نے اپنے دین کو ٹکڑے کیا کہ نہیں کیا, کس طرح سے کیا ہم نے. دیکھیے دین تو ایک مکمل ایک ہول پیکج ہے نا, اور مجھ سے اور آپ سے تقاضا بھی اس بات کا ہے, یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ, سورۃ بقرہ آیت نمبر 28. اے لوگوں جو کہ ایمان لائے ہو, ایمان کے دعوے دار, کسی یہود کسی کافر کسی ہنود سے جو ہے وہ خطاب نہیں, مجھ سے اور آپ سے خطاب, پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ, انٹر انٹو اسلام کمپلیٹ. یہ پارشل اوبیڈینس اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے, بلکہ یہ قابل سزا جرم. سورہ بقرہ کے آیت نمبر 85 میں تو ایک حکم کو ماننا دوسرے سے صرف نظر کرنا, اس کی سزا دنیا میں رسوائی اور آخرت میں شدید عذاب ہے, کہ جو کہ اللہ تعالیٰ نے بیان. لہٰذا مجھ سے اور آپ سے حکم تو یہی ہے, تقاضا تو یہ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہونا. ایسا نہ ہو کہ ایک حکم سر آنکھوں پر ہو دوسرا پاؤں تلے ہو. یہ اللہ تعالیٰ کو جزوی عبادت جو ہے وہ پسند نہیں. آج ہم نے کیا کیا, جزوی عبادت ہی تو کر رہے ہیں, مکمل عبادت کہاں. آج ہم نماز پڑھنے کے لیے تیار ہیں, جمعہ پڑھنے کے لیے تیار ہیں, یہ پڑھنا چاہیے, اللہ کا حکم فرض ہے, لیکن اسی اللہ کا حکم ہے سود چھوڑو معاملات میں, اپنی معیشت میں سود سے جو ہے وہ اجتناب کرو, اور شرعی پردہ اپنے گھروں پر نافذ کرو. کیا یہ چیزیں ہم کرنے کے لیے تیار؟ اب یہ چیزیں کہاں ہیں؟ قرآن میں لکھی ہوئی. لیکن یہ ہے سود کے حوالے سے تو اس محفل میں آپ کے سامنے اس کی شناخت کئی دفعہ بیان کی, یعنی اتنا جو غضب ہے یا سود کی صنعت کو زنا پر نہیں ہے جتنا سود پر آئے. زنا کے لیے اللہ نے یہ نہیں الفاظ فرمایا کہ اللہ اس کے رسول کی اعلان جنگ ہے زنا کرنے والے, یہ الفاظ قرآن میں نہیں, لیکن سود کے لیے الفاظ الگ ہے. فاغنو بحرب من اللہ ورسول, جو سود سودی کاروبار کرنے والے سود کھانے والے ان کے لیے اعلان جنگ ہے اللہ اس کے رسول. لہٰذا یہ ہے کہ آپ انفرادی حیثیت میں بھی دیکھ لیجیے, اجتماعی حیثیت میں بھی دیکھ لیجیے. سود ہے کہ جو کہ منوان جاری ہے, اس کے حوالے سے کوئی ماتھے پر بل نہیں, اور اسی طرح سے شرعی پردہ ہے کہ جو کہ ہمارے گھروں سے تو بالکل رخصت ہو گیا. آج تو بڑا ایک تعجب ہوتا ہے کہ جو کہ بتایا جاتا ہے کہ بھئی نامحرم کے سامنے عورت کو کس طرح سے پتہ کرنا ہے, اپنے محرم مردوں سے, اپنے بھائی سے, اپنے بیٹے سے, اپنے باپ سے کس طرح سے پردہ کرنا, تو بڑا تعجب ہوتا ہے, اور یہ ہے کہ لوگ جو ہے اعتراض کرتے ہیں. لہٰذا یہ ہے کہ یہ ہے اصل میں دین کے ٹکڑے ٹکڑے کر دینا. ہم حج کرنے کے لیے تیار ہیں, روزہ رکھنے کے لیے رمضان کی بالکل تیار ہیں, پورے 29 دن روزہ رکھتے ہیں, لیکن یہ ہے کہ دھوکا دہی, اپنے کاروبار میں جھوٹے جھوٹ بول کر کاروبار میں وسعت دینا, دوسروں کا حق جو ہے وہ ہڑپ کرنا, اب یہ ساری چیزیں ہیں کہ جو کہ ہمارے معاشرے میں ہمیں نظر آتی ہیں. پھر ہم جو ہے وہ زکات دینے کے لیے تیار ہیں, لیکن گھر سے بے حیائی اور فحاشی ختم کرنے کے لیے تیار ہیں. ہمارے گھروں پر اپنے ہاتھوں سے لا کر ہم نے بے حیائی کو جب وہ سجایا, ایسا ہے کہ نہیں؟ تو یہ دین کو تفریق کرنا نہ ہوا تو اور کیا ہو. ایک حکم ہم اللہ کا نماز پڑھنے کا مان رہے ہیں, اور دوسرا حکم اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ فَإِن لَمْ تَسْتَحِي فَاسْنَ بِشَتَا, یہ حیا تمہارے اندر سے ختم ہو جائے پھر تم جو چاہے کرو, پھر جانوروں سے بھی بدتر تمہاری زندگی ہوگی. مغرب نے تو یہ نقشہ دکھا دیا, ماں تو مرد مرد سے شادی, عورت عورت سے شادی. یہ کیفیت آج وہی تہذیب ہم بڑی تیزی کے ساتھ اپنے اندر ہمیل کر رہے ہیں, مغرب کی اندھی تکلیف. لہٰذا یہ ہے کہ یہ ہے دین کو حصے بکھرے کر دینا, اللہ تعالیٰ اس سے ہماری حفاظت فرمائے. یہ ہے صرف, ہم تو صرف سمجھتے نا کہ بس کسی نے اللہ کی ذات میں شرک کر دیا, صفات میں شرک کر دیا, اور حقوق میں شرک کر دیا, بس یہ تو مشرک ہے, ہم بدوی بڑی جلدی لگا دیتے, اس کی تفویض کرنے میں کوئی دیر نہیں لگاتے. لیکن یہ کہ قرآن حکیم کا مطالعہ کریں تو شرک کے مختلف شیڈز ہیں جو کہ نظر آتے ہیں. ایک شرک اللہ یہ بیان کر رہا ہے کہ جو دین کے حصے بکرے کریں, ایک حکم مانے دوسرے سے انکار کرے, یہ بھی جو اصل میں شرک, کیونکہ یہ اب نفس پرستی ہو رہی ہے, یہ رب پرستی نہیں ہو رہی. اللہ کا حکم ہے پورے کے پورے دین پر عمل کرنا ہے, لیکن میں اپنے نفس کے مطابق چل رہا ہوں. ٹھیک ہے, آج میرا دل چاہ رہا ہے فجر میں آنکھ کھل کے تو ٹھیک ہے آج نماز پڑھ لے, لیکن یہ ہے کہ پھر ایک دن نماز پڑھی ہے اور پندرہ ایک مہینہ پورا جو ہے وہ فجر میں غائب ہے, چار نمازیں پڑھنے کے لیے تیار ہیں فجر کی نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے, کیوں نہیں ہے؟ نیند خراب ہوتی. لہٰذا یہ ہے کہ یہ تو وہ دین نہیں ہے کہ جو کہ تقاضا ہے مجھے اور آپ سے ماننے کا. باقی یہ ہے کہ اب یہ وہ بد امالیاں ہیں کہ جس کی وجہ سے یہ شروع میں جو بات ہم نے سمجھی ہے کہ یہ عذاب ہم پر مسلط ہو رہے ہیں مختلف نوعیت, سیلاب کی صورت میں, ڈینگی وائرس کی صورت میں, لیکن بہرحال اللہ کی رحمت سے پھر بھی ہمیں اس وقت تک مایوس نہیں ہونا چاہیے کہ جب تک کہ موت وہ اس کا وقت نہیں آئے. اور یہ بات سورہ زمر کی آیت نمبر 53, یہ انتہائی انہی لفظ آیت سے قرآن حکیم, قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, میرے ان بندوں سے آپ یہ فرما دیتے ہیں کہ جنہوں نے اپنی جانوں پر کثرت کے ساتھ ظلم کیا, اسراف کیا, ظلم و ذاتی کیے, کئی کئی گناہ انہوں نے کیے, لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا, بے شک وہ اللہ ہے کہ جو کہ تمام کے تمام گناہوں کو بخشنے والا ہے. اللہ بڑا غفور رحیم. لہٰذا یہ ہے کہ اللہ کی رحمت سے ہمیں مایوس نہیں ہونا, ہمیں اپنی ریفارمیشن ہے کہ جو کہ کرنی ہے, اصلاح اپنی کرنی, اور یہ توبہ کا دروازہ اللہ تعالیٰ نے کھولا ہے. اور یہ توبہ کا دروازہ کب تک کھلا ہے کہ جب تک کہ موت کا فرشتہ ہماری آنکھوں کے سامنے نہ آ جائے, وہ ندا کی کیفیت ہے وہ شروع نہ ہو. اور یہ اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا کہ یہ وقفہ اتنا ہے, جب موت کا فرشتہ آ گیا, موت آ گئی تو اس پر ایمان لانا اس وقت جو ہے وہ قابل قبول نہیں, اس وقت کوئی ایمان کارآمد نہیں. یہ تو یہ مرحلہ ہے. اور موت کب آئے گی, یہ تو ہمارے آبزرویشن ہیں کہ کسی لمحے کا انسان کا پتہ نہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ جو سانس میرے اندر گیا ہے وہ باہر بھی آ سکے گا کہ نہیں, مجھے تو اتنا بھی یقین. یہ ہے دنیا کی زندگی کہ جس کے پیچھے آج ہم پڑھ کر کس طرح کے اللہ کے عذاب کو جب وہ ہم دعوت دے رہے ہیں اپنی آنکھوں سے دیکھیں. لہٰذا یہ ہے کہ اب یہ توبہ ہے, توبہ کی پکار اور توبہ کی منادی ہے کہ جو کہ اس وقت ہمیں عام کرنی. اور دیکھیں توبہ دو حیثیتوں میں ہوگی, ایک انفرادی توبہ ہوگی, میں یہ آج سے عزم کروں کہ میں اب اللہ کے حکم کی تعمیل کروں گا, اس کی نافرمانی نہیں کروں, میں سود سے جو ہے وہ استناد کروں گا براہ راست, میں انوالو نہیں ہوں, میں اپنے گھر پر سرے پردہ ہے کہ جو کہ نافذ کروں, میرے گھر پر یہ بے حیائی جب وہ نہیں چلے, یہ فلمیں, ڈرامے, موسیقی, یہ اللہ کو ناراض کرنے والی, یہ حیا ہے کہ جو کے اندر سے نکالنے والی چیز ہے, میں اپنے گھروں پر نہیں رکھوں, یہ انفرادی توبہ ہے, میں جھوٹ نہیں بولوں گا, میں رشوت نہیں لوں گا, میں دوسروں کا مال ہڑپ نہیں کروں گا, انفرادی حیثیت. اور پھر یہ ہے کہ اجتماعی حیثیت میں جو توبہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کو راضی اجتماعی حیثیت میں کیا جائے. اور اللہ راضی کب ہے آپ کو سوچے نا کہ یہ زمین کس کی ہے, اللہ کی زمین. اگر اس پر اللہ کے احکامات نافذ نہ ہو جو کہ آئے ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں, تو کیا اللہ ناراض ہوگا یا خوش ہوگا؟ آپ کی ایک فیکٹری, آپ اس کے مالک ہیں, لیبر آپ کے جو بھی رولز اینڈ ریگولیشن اس کو فالو نہیں کر, آپ کو غصہ آئے گا یا آپ خوش ہوں گے؟ غصہ آئے گا. اور آپ کوئی عملی اقدامات جب وہ کریں گے اس کو کک آؤٹ کریں گے, باہر کر دیں گے. تو اللہ کی زمین, اللہ کے احکامات اس پر نافذ ہونے چاہیے. یہ ہے اصل میں وہ فریضہ کہ جو کہ آج ہم اس کو فریضہ نہیں سمجھے. ان اقیم الدین ولا تتفر رکھو گی, سورہ شورہ کی آیت نمبر 13 میں یہ حکم, جس طرح سے اقیم الصلاح ہے ویسے اقیم الدین, دین کو قائم کرو. اللہ کی زمین پر اللہ کے احکامات یہ نافذ ہونے آئے. الفارق و سارق تو سبتا ہو ایڈیا ہوگا, سورہ مائدہ کہتی ہے چور چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو اس کے ہاتھ کاٹے جائیں. یہ قرآن آیت تلاوت کے لیے آئی تھی کہ تلاوت کر کے جو ہے وہ ثواب حاصل کر لیا, امپلیمنٹیشن چاہتی تھی. اور یہ ہے کہ اس کے نفاذ کے لیے پھر ایسی اجتماعیت سے جڑ کر کہ جو کہ اس زمین پر اللہ کا دین اس کو غالب کرنے کے لیے کوشش, اس میں ہمیں شامل ہونا چاہیے. اور یہ کسی کوشش کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس عملی بات کی طرف راغب ہونے کی توفیق نصیب فرما دے. یہی وہ چیز ہے, یہ انفرادی اور اجتماعی توبہ کی جو کہ ہمیں نجات دے سکتی ہے ان عذاب سے, ان مشکلات سے اور ان مصائب سے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی جناب میں سچی توبہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے, ہر حرام خوری بے حیائی سے ہمیں بچنے کی توفیق نصیب فرمائے, اپنی اصلاح کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. باخر دعوان الحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ.